سنیچر 2 جولائی سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. بنگلہ دیش کی تاریخ میں دہشت گردی کا ہولناک ترین واقعہ. یرغمالی چھڑا لیے گئے مگر پورا ملک سکتے میں. تجزیہ کار نے کہا
اتنے بڑے پیمانے میں اس سے پہلے کوئی حملہ نہ ڈھاکہ میں ہوا نہ بنگلہ دیش ہوا ہے. اور اتنا ہائی لیول پلاننگ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھا نہیں گیا بنگلہ دیش میں.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. بنگلہ دیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ کیفے پر شدت پسندوں کے حملے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جمعے کی شب مشتبہ اسلامی شدت پسندوں نے ڈھاکہ میں ہولی آرٹیسن بیکری کیفے پر دھاوا بول کر وہاں موجود عملے اور کسٹمرز کو 12 گھنٹوں تک یرغمال بنائے رکھا, جس کے بعد فوجی کمانڈوز کا آپریشن شروع ہوا. ہلاک ہونے والوں کے بارے میں خیال ہے کہ ان میں بعض بنگلہ دیشی شہریوں کے علاوہ اطالوی, جاپانی, جنوبی کوریائی اور انڈین شہری شامل تھے. جاپان کے صدر شنزو ایب نے حملے کی مذمت کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے سخت محنت کی, تو اس لیے یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. ظالم اور وحشیانہ دہشت گردی نے یہ معصوم جانیں لیں, جس پر میں شدید غم و غصہ محسوس کر رہا ہوں. یہ بین الاقوامی برادری کی مشترکہ اقدار کے لیے چیلنج ہے. ہم سختی سے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. یہ تھے جاپان کے صدر شنزو ایب کے الفاظ. خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی اور شدت پسندی کو ختم کرنے کا عزم کیا ہے. مولوی حبت اللہ خونزادہ نے مئی میں افغان طالبان کا سربراہ مقرر ہونے کے بعد اپنے پہلے عوامی بیانات میں سے ایک میں مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے قبضہ ختم کر دے. تفصیل کے ساتھ ظفر سید.
اپنے بیان میں مولوی حبت اللہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان میں موجودگی ان کی جد و جہد کو کمزور نہیں کر سکے گی. انہوں نے کہا کہ طالبان اقتدار پر اجارہ داری نہیں چاہتے, لیکن مغرب کی حمایت یافتہ افغان حکومت کو اسلامی قانون کے مطابق امن کی مصالحت کے ابتدائی مرحلے کے طور پر مغرب سے لازماً تعلقات توڑنا پڑیں گے. واضح رہے کہ اس سال مئی میں افغان طالبان نے ایک باضابطہ بیان میں اپنے امیر ملا محمد اختر منصور کی امریکی ڈرون حملے میں موت کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے نائب مولوی حبت اللہ اخنزادہ کو اپنا نیا رہنما مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا.
سعودی عرب کی میڈیا کے مطابق مکہ میں واقع مسجد الحرام کے قریب رات گئے بھگدڑ مچنے سے 18 زائرین زخمی ہو گئے ہیں. واضح ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک مقدس رات کے موقع پر کل مسجد الحرام میں کافی لوگ عبادت کے لیے جمع تھے. ایک طبی اہلکار نے بتایا کہ زخمی ہونے والے تمام افراد کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کی گئی. یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب سعودی انتظامیہ آئندہ ستمبر میں ہونے والے حج کے لیے نئے سیکیورٹی اقدامات لانے کی کوششیں کر رہی ہے. واضح ہے کہ گزشتہ سال حج کے موقع پر ہی منا میں بھگدڑ مچنے سے کم 769 افراد ہلاک ہو گئے تھے. شام سے رپورٹس ہیں کہ دمشق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے جیروت پر حکومتی فورسز کی شلنگ میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ یہ بتانا ممکن نہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں کتنے عام شہری تھے, لیکن ان میں سے 2 طبی کارکن ضرور شامل تھے. حکومتی فورسز کی جانب سے یہ شلنگ جیروت کے علاقے میں باغیوں کی جانب سے شامی فضائیہ کے ایک پائلٹ کو ہلاک کیے جانے کے 24 گھنٹوں کے بعد کی گئی. پائلٹ کی ہلاکت کے بعد فوج نے شدت پسندوں کو سزا دینے کا عہد کیا تھا. برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے فیصلے کے خلاف مرکزی لندن میں دسیوں ہزاروں افراد مارچ کر رہے ہیں. یہ احتجاج پارلیمنٹ کے باہر ایک ریلی کی صورت میں ختم ہوگا. آسٹریلیا کے انتخابات میں انتہائی سخت مقابلہ ہو رہا ہے. لبرل نیشنل پارٹی کی اتحادی حکومت کو گنتی میں برتری حاصل ہے, تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اسے آزاد اور چھوٹی جماعتوں کی حمایت کے بغیر اقتدار میں رہنے کے لیے درکار 76 نشستیں حاصل ہو سکیں گی یا نہیں. آسٹریلیا میں 8 ہفتوں کی انتخابی مہم کے دوران حکومت اور لیبر پارٹی کے درمیان معیشت, صحت, امیگریشن اور ایک ہی جنس کے درمیان شادی جیسے موضوعات پر اختلافات تھے. اور چین کے قانون سازوں نے جنگلی حیات کے تحفظ کے قانون میں کی گئی نئی ترامیم پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سے روایتی چینی ادویات پر منفی اثر پڑے گا. تفصیل بتائیں گے عبید ملک.
چین میں ماحولیات اور ذرائع کے تحفظ کی قانون ساز کمیٹی کے ایک سینئر اہلکار زہائی یونگ کا کہنا ہے کہ اگر جنگلی جانوروں سے بنائی جانے والی تمام اصلی مصنوعات کا متبادل استعمال کیا جائے گا تو چینی ادویات کسی کام کی نہیں رہیں گی، کیونکہ اس تبدیلی سے اس کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ ماہر ماحولیات چین میں جنگلی حیات کے تحفظ کے قانون پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں جنگلی جانوروں کی افزائش کو قانونی قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کی تجارت اور استعمال کو فروغ دیا گیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ افغان طالبان کے نئے امیر نے کہا ہے کہ حکومت مغربی طاقتوں سے تعلق ختم کر لے تو افغانستان میں امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد کیا اس قضیے کے پرامن تصفیے کے کوئی امکانات ہیں؟ سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ مگر پروگرام کا آغاز اس خبر کی تفصیل اور تجزیے سے کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں سیکیورٹی فورسز نے ایک ریستوران پر حملہ کرنے والے 6 مسلح شدت پسندوں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے 13 یرغمالیوں کو رہا کروا لیا ہے۔ ان میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ شدت پسندوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے افراد میں 9 اطالوی اور 7 جاپانی شہری بتائے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق ایک حملہ آور کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
شدت پسندوں نے جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک کیفے پر حملہ کر کے کم از کم 20 یرغمالیوں کو ہلاک کر دیا، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے شہریوں کے علاوہ اٹلی، جاپان، شمالی کوریا اور بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ فوج اور نیوی کے کمانڈوز کی کارروائی کے بعد جن افراد کو رہا کروا لیا گیا ہے ان میں ایک جاپان اور سری لنکا کے 2 شہری بھی شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ٹی وی خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
اچھی خبر یہ ہے کہ 10 گھنٹے کی کاروائیوں کے بعد ہم نے 13 یرغمالیوں کو بچا لیا اور کچھ زخمیوں کو ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ 6 دہشت گردوں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
شیخ حسینہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لوگوں کی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی قوت بہت ضروری ہے۔
اگر ملک میں لوگ آگاہ ہو جائیں اور دہشت گردی کے خلاف ڈٹ جائیں تو ان دہشت گردوں کو ملک میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ حکومت دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مذموم کارروائیاں کرنے والے خود کو اسلام کا پیروکار کیسے کہلا سکتے ہیں۔ اس واقعے کی عالمی سطح پر شدید الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کہتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے سخت محنت کی۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس ظالمانہ کاروائی میں معصوم لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، جس پر ہمیں افسوس ہے۔ یہ عالمی برادری کی اقدار کے لیے چیلنج ہے۔ ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔
7 جاپانیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاپان اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بیشپ نے معصوم جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ادھر اٹلی کے میڈیا کے مطابق کیفے پر حملے کے وقت اٹلی کے 7 شہری موجود تھے۔ ڈھاکہ کیفے کے سپروائزر سمن رضا کا کہنا ہے کہ جب حملہ ہوا تو پوری عمارت لرز گئی، تاہم وہ بھاگ کر کیفے کی چھت پر چلے گئے۔ عینی شاہدین نے آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بتایا،
دو افراد نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، میں چلایا اور محفوظ مقام کی جانب بھاگا۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے دروازہ بند کر لیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ مجھے ایک جگہ محفوظ لگی، میں اور کچھ اور لوگ وہاں چھپ گئے۔
مجھے فائرنگ کی آواز سنائی دی،
وہ اتنی زوردار تھی کہ میں نے دیکھا کہ کمرے کے شیشے ٹوٹ گئے۔ فائرنگ کی آواز مسلسل آ رہی تھی، ہم بہت خوف زدہ ہوئے۔
بتایا جا رہا ہے کہ جس کیفے میں فائرنگ کی گئی وہ متوسط طبقے، سفارتی برادری اور غیر ملکیوں میں خاصا مقبول ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 2 پولیس افسر ہلاک جبکہ 30 کے قریب زخمی بھی ہوئے۔ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کیفے پر یہ حملہ کیا ہے۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازیہ گلزار۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے قوم سے اپنے خطاب میں اس حملے کی پرزور مذمت کی ہے۔ ڈھاکہ میں صحافی سیف الہدیٰ نے ان کی یہ تقریر سنی۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل سیف الہدیٰ سے پوچھا کہ بنگلہ دیشی وزیراعظم کے خطاب کا خلاصہ کیا تھا۔
اگر جسٹ لیا جائے تو وہ یہ حکومت کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹی ابھی رولنگ پارٹی ہے اس کے اوپر اعتبار رکھنے کے لیے بولی ہے، اور پورا جو عوام کو اکٹھے ہو کے یہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کہا ہے، بس اتنی جسٹ تھا۔
اور یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش اب تک تو دولت اسلامیہ نامی تنظیم کے وجود سے انکار کرتا رہا ہے کہ ملک میں دولت اسلامیہ کا وجود ہے، تو اس تازہ حملے کے بعد کیا حکومت کا جو موقف ہے، جو سٹانس ہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے یا اب تک وہ انکار کر رہے ہیں، سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں؟
ابھی اور سٹیٹ آف ڈینائل کے کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، ویسے وہ کچھ بولے نہیں ہیں، لیکن یہ اب ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی وجود ضرور ہے یہاں۔
تو اس سے پہلے کوئی ڈھاکہ میں ایسا کوئی بڑا حملہ ہوا ہے اتنے بڑے پیمانے پر؟
اتنے بڑے پیمانے میں اس سے پہلے کوئی حملہ نہ ڈھاکہ میں ہوا نہ بنگلہ دیش کہیں پر بھی نہیں ہوا، یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، اور اتنا ہائی لیول پلاننگ یہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھا نہیں گیا بنگلہ دیش میں۔ میں نے کہاں فارنرز لوگ بیٹھ کے کہاں کھاتے پیتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اتنا بڑا میڈیا ہائپ کیسا ملے گا، یہ پلاننگ یہ بہت ہی ہائی لیول کا پلاننگ ہے، اور میرے خیال سے یہ پلاننگ یہاں نہیں ہوا۔
اور یہ بتائیے کہ اب تک جو سرکاری طور پہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کا جسٹ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو ایک ٹیررسٹ کنٹری، جیسے آج پرائم منسٹر بھی بول رہے تھے کہ بنگلہ دیش کو ایک فیلڈ اسٹیٹ قرار دینے کے لیے یہ سب کرایا جا رہا ہے۔
ڈھاکہ سے یہ تھے صحافی سیف الہدیٰ۔ اس حملے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ واشنگٹن میں شدت پسندی کے امور پر کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال سے میں نے پوچھا کہ بنگلہ دیش میں شدت پسندی کا نیٹورک تو پہلے سے موجود رہا ہے، مگر اس کی شکل کیا تھی اس وقت؟
جی، بنگلہ دیش میں شدت پسندی ابھرنی شروع ہوئی تقریباً 90 کی دہائی میں، جب افغانستان اور کشمیر کا جہاد عروج پر تھے، اور اس کے بعد پاکستانی اور افغان دونوں نے وہاں پر اپنے اپنے اڈے بنانے شروع کر دیے، اور خاص طور پر پاکستانی تو حد تک تقریباً تمام پاکستانی شدت پسند جو گروپ تھے اس وقت، چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ سلفی ہوں، وہ سب وہاں پر موجود تھے، اور جو ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے جیسے کہ ذکی الرحمان لکھوی ہیں لشکر طیبہ کے، یہ خاص طور پر وہاں جایا کرتے تھے 90 کی دہائی میں، اور وہاں پر اپنے جو ہیں یونٹ قائم کیے، اور تمام پاکستانی مجاہدین جماعتیں جو ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کی حزب المجاہدین ہو چاہے وہ حرکت الانصار کے مختلف سیکشن ہو، ان سب کے وہاں پر یونٹ تھے، اور وہ پھلتے پھولتے رہے ہمیشہ، اور وہاں پر وہ آج بھی موجود ہیں۔
جو کارروائی دولت اسلامیہ اب اپنی قرار دے رہی ہے، یہ بتائیے کہ یہ باہر سے آئے ہوئے شدت پسندوں کی ہو سکتی ہے یا یہ بنگلہ دیش میں موجود شدت پسندوں نے ایک نیا لیبل اپنے اوپر لگا لیا ہے، ایک نیا لیبل استعمال کیا ہے؟
مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو وہاں پر شدت پسند گروپ تھے، جو پاکستانی شدت پسند گروپوں کے ایکسٹینشن ہیں، خاص طور پر دیوبندی گروپ جو ہے وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کی طرف مائل ہے اور اسلامک اسٹیٹ نے وہاں پر اپنے پاؤں جما لیے ہیں اور وہ وہاں کے جو پرانے جہادی گروپ ہیں وہ چاہے سلفی ہوں چاہے دیوبندی ہوں وہ ان کو اٹریکٹ کر رہی ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے.
عارف جمال یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش میں شدت پسندوں کا عالمی جہادی تنظیموں مثلا داعش ہے یا القاعدہ ہے ان سے صرف ایک نظریاتی تعلق ہے, ان سے وہ نظریاتی طور پر متاثر ہیں یا یہ کہ تنظیمی طور پر لوجسٹیکلی بھی باقاعدہ ان سے کوئی رابطہ ہے آپ کے خیال میں؟
جی تمام جہادی تنظیمیں جو ہیں بنیادی طور پر ایک عالمی سوچ رکھتی ہیں اور ان سب کا یہی خیال ہے کہ وہ جو نظام اپنے ملک میں رائج کرنا چاہتی ہیں وہی وہ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ بلکہ نعرہ تو ان کا یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نظام کو وہ اللہ کا نظام کہتے ہیں وہی ہونا چاہیے. تو اس لیے تمام کی تمام جہادی تنظیمیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ان کا ایک انٹرنیشنل لنک ضرور بنتا ہے. خاص طور پر بنگلہ دیش اور پاکستان کی ہر جہادی تنظیم حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کے بھی کئی کئی ملکوں کے ساتھ تنظیمی تعلقات ہیں.
تو گویا تنظیمی طور پر بھی رابطہ ہے اور انہیں فنڈنگ بھی شاید ملتی ہے؟
جی بالکل, یہ تمام تنظیمیں اپنے طور پر بھی پیسے اکٹھے کرتی ہیں اور کہیں دوسرے ملک میں کمی ہو جائے تو اپنے جو سیونگز ہوتی ہیں ان کی اس میں سے وہ دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر دیتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان سے بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ بنگلہ دیش جاتا رہا ہے, مگر اب ایسے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ باہر کے فنڈز کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہاں پر پچھلے 20-25 سال میں بہت زیادہ کام ہوا ہے.
اور آپ نے اس کا ذکر تو کیا کہ کس طرح سے ان شدت پسند تنظیموں کا جو اب بنگلہ دیش میں سرگرم عمل ہیں ان کے ماضی میں کس طرح سے پاکستان سے ان کا رابطہ رہا یا پاکستان سے نہیں بلکہ پاکستان میں موجود جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان سے رابطہ رہا, تو کیا یہ رابطے اب بھی موجود ہیں؟
جی بالکل, تمام رابطے برقرار ہیں. تمام جہادی تنظیمیں جو پاکستان کی ہیں وہ بڑی ایکٹیولی بنگلہ دیش میں سرگرم ہیں اور یہ خاص طور پر اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات کافی ڈپلومیٹیکلی خراب ہیں اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی ایک انٹرسٹ ہے کہ جو جن جہادیوں کو وہ اسپانسر کرتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں جا کے ڈیسٹیبلائز کریں, خاص طور پر جب سے حسینہ واجد حکومت میں آئی ہیں. تو مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ لشکر طیبہ جماعت الدعویٰ کے وہاں پر بہت بڑی ایک فالوئنگ ہے اور وہ وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہاں سے وہ دوسرے ملکوں میں بھی لانچ ہوتے ہیں, خاص طور پر برما میں اور بھارت میں, اور پھر اس کے علاوہ جو حرکت الانصار کے مختلف فیکشن ہیں جیش محمد ہو, حرکت المجاہدین ہو, اور پھر یہ البدر اور حزب المجاہدین جو کشمیری اور پاکستانی دونوں ہیں وہ تمام بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں.
واشنگٹن سے یہ تھے عارف جمال. اس صدی کے آغاز پر امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف عالمگیر جنگ کا اعلان کیا تھا. لگتا ہے کہ امریکی پالیسیوں کی وجہ سے شدت پسندی ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. میں نے امریکہ میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کار احسان احراری سے پوچھا کہ کیا اس کی کچھ ذمہ داری امریکہ پر بھی عائد ہوتی ہے؟
ذمہ داری ایک طرح سے ہے, مگر دیکھیں امریکہ اسے قبول نہیں کرے گا. امریکہ آرگیو کرے گا کہ جو ہے ہم گئے تھے افغانستان میں ایک خاص مقصد کے لیے 1980s میں, اور وہ مقصد ہم نے پورا کر لیا, سوویت یونین کو شکست دے دی اور ہم گھر چلے آئے. وہاں پہ جو ہوا وہاں کے لوکل معاملات ہیں, یہ امریکہ کی آرگیومنٹ ہے. مگر دوسری آرگیومنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں امریکہ نے جو ہے یہ شر شروع کیا تھا وہاں پہ جہاد کے نام سے افغانستان میں, وہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے اور بنگلہ دیش جدید لیٹسٹ ترین ایگزامپل ہے اس کی.
اچھا ڈاکٹر احسان احراری, اس وقت کئی ممالک میں اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو قوتیں شدت پسندوں کی یہ پروکسی وار کے لیے, یعنی وہ ممالک انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو کیا یہ سلسلہ کبھی بند ہوگا یا یہ ممالک اس طرح کے گروہوں کو ان کی پشت پناہی کر کے استعمال کرتے رہیں گے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے؟
دیکھیے یہ بہت ہی کنٹروورشل پوائنٹ ہے, مگر میں اس کو اس طرح سے جواب دوں گا اس کا کہ میں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا امریکہ اپنا کوئی مقصد اس میں طے کر رہا ہے. مجھے صحیح معنی میں امریکہ کا مقصد کیا ہے وہاں پہ. اب دیکھیے عراق میں جو ہے امریکہ گیا تھا, وہاں پہ اس نے تباہی پھیلائی, اس کے بعد وہاں اس کو اسٹیبلائز کیا, پھر نکل کے چلا آیا. تو ہاں اس ایک طرح سے پوائنٹ کیا جا سکتا ہے کہ میرے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے, مگر یہ جواب اس کا اتنا آسان نہیں ہے یہ کہنا کہ ہاں یہ امریکہ کی پراکسی وار ہے. جو امریکہ کے جو نقاد ہیں وہ مجھے ضرور بولیں گے کہ ہاں یہ امریکہ کی پراکسی وار ہے, مگر میرے لیے بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ امریکہ نے یہ پراکسی وار شروع کی ہے. یہاں یہ کہہ سکتا ہوں رشیا نے پراکسی وار ضرور کی ہے سیریا میں, مگر امریکہ جو چاہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے عراق کو, اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے سیریا کو, اسٹیبلائز کرنا چاہ رہا ہے دوسری جگہوں میں جو یمن میں یہ تمام ہے. مگر صحیح معنی میں میرے لیے کہنا اتنا بلیک اینڈ وائٹ جواب نہیں ہے اس کا میرے حساب سے.
مگر ڈاکٹر احسان علی صاحب اگر آپ دیکھیں تو ماضی قریب میں زیادہ دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, سوویت یونین کے خلاف جہادیوں کو استعمال کیا امریکہ نے افغانستان میں, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا. اسی طرح اگر بہت قریب کی بات دیکھیں تو شام اور لیبیا میں شدت پسندوں کو حکومت ہٹانے کے لیے, حکومت بدلنے کے لیے یا ریجیم چینج کے لیے ان کی مدد کی گئی, اور اس سے نقصان زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ وہاں کے شہریوں کا, وہاں کے مقامی لوگوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے. تو آپ کیا امریکہ کو اس سے بری ذمہ قرار دیں گے؟
میں بڑی ذمہ نہیں قرار دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا جواب اس کا اتنا آسان نہیں ہے. اس طرح سے تو سعودی عرب کو بھی یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب اس میں شامل ہے. سعودی عرب بھی شامل تھا افغانستان کی جو جنگ ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ, پاکستان بھی شامل تھا اس میں. تو یہ ممالک کی پالیسیز اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اتنی سمپلی نہیں کہا جا سکتا یہ پراکسی وار ہے ان کی. دیکھیے امریکہ ایز اے ڈومیننٹ پاور, امریکہ ایز اے سپر پاور, ظاہر ہے جہاں بھی اس طرح کی انسٹیبلٹی ہوگی امریکہ وہاں پہ دخل ضرور دے گا. نہ اس کے دخل کی وجہ سے جو معاملات کمپلیکیٹ ہو سکتے ہیں ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ پارشلی ذمہ دار ہے اس کا, مگر فلی امریکہ ذمہ دار نہیں ہے میرے حساب سے. بہت مشکل ہے اس کو اس طرح سے پن پوائنٹ کرنا اس کا.
اچھا تاریخ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ شدت پسندی بالآخر ناکام ہوتی ہے, لیکن یہ بتائیے کہ جو موجودہ لہر ہے شدت پسندی کی, یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. کیا کتنا وقت درکار ہوگا, کتنا وقت چاہیے کہ یہ ختم ہو, یہ ٹھہرے, اس کی شدت میں کمی آئے؟
دیکھیے اس کے امکانات بالکل نہیں ہیں میرے حساب سے, اس کے امکانات بالکل نہیں ہیں. دیکھیے جو آئی سی ایس کی جو کیلیفورٹ کو تباہ کر دیا ایئر وار سے اور گراؤنڈ اٹیک سے, اس کی وجہ سے وہ تمام تتر بتر ہو گئے, تمام ہر جگہ جو ہے گھومتے چلے جا رہے ہیں. ترکی میں اٹیک ہوا, بنگلہ دیش میں اٹیک ہوا, اور دیکھیے آئی سی ایس جمع ہو رہی ہے لیبیا میں, تو وہاں بھی امریکہ نے کا پلان ہے کہ وہاں بھی اٹیک کیا جائے گا. ویسٹ کا پلان ہے صحیح معنوں میں, امریکہ اس میں لیڈ کر رہا ہے. مگر ایک مرتبہ لیبیا میں بامبنگ شروع ہوئی تو وہ سارا نارتھ افریقہ میں تباہی پھیلے گی. موراکو میں خدشہ ہے تباہی کا, ایجپٹ تو بڑا برا حال ہے ان کا, ایجپٹ میں اندرونی طور پہ جنگ چل رہی ہے آئی سی ایس کے گروپ میں اور گورنمنٹ میں. تو اب امریکہ کے پاس دیکھیے سوال یہ ہے کہ یا تو دخل اندازی کرے پھر الزام لے, یا دخل اندازی نہ کرے پھر یہ کہا جائے کہ یہ امریکہ کیوں نہیں کرتا اس سالوں سے. ظاہر ہے فرانس اس سالوں سے کوئی زیادہ آپریشن نہیں لے سکتا, لیڈرشپ امریکہ کی ہے, سپر پاور ایک ہی ہے دنیا میں. تو اس حساب سے امریکہ کی ذمہ داری ہے بھی ہے, اس میں اس کو پراکسی وار کا الزام بھی لگ سکتا ہے اس کے اوپر, مگر صحیح معنوں میں یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اس کو اتنا بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے نہیں کہا جا سکتا. جیسے بنگلہ دیش ہے, دیکھیے بنگلہ دیش کی سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہاں کی انتہائی کرپٹ گورنمنٹ ہے. وہ آپس میں شیخ حسینہ اور جو دوسری جو بیگم ہے وہاں کی, ان سے بحثہ بحثی ہوتی رہتی ہے, ان سے لڑائی ہوتی رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے بنگلہ دیش بہت ہی ایکسپلوسیو جگہ ہو گئی ہے, اور وہاں پہ اسلامزم بہت, یہ ٹیررسٹ بڑھتے جا رہے ہیں. اب دیکھیے وہ مائنارٹیز کو کئی لوگوں کو مار ڈالا انہوں نے, جتنے بھی سیکولرس تھے ان کو بھی مشرق سے مار ڈالا ان لوگوں نے. تو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ظلم بھی ہو رہا ہے اور اسلامی کی طرف سے ظلم بھی ہو رہا ہے. تو یہ تمام اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, یہ عرض کر رہا ہوں میں آپ سے کہ اس میں امریکہ شامل نہیں ہے جیسے بنگلہ دیش میں مثال ہے. تو اس میں اندرونی حالات بھی ویسے ہیں. اب دیکھیے شام میں جو ہوا صحیح معنی میں وہ عرب اویکنی کی وجہ سے لوگوں نے کوشش کیا کہ وہاں گورنمنٹ بدلے, تو گورنمنٹ مار دھاڑ شروع کر دی بشار اسد کی, اور مار دھاڑ کی وجہ سے وہ سول وار بن گئی. اس کو آئی سی ایس نے ایکسپلوئٹ کیا, تو اب امریکہ کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، یا تو دخل اندازی کرے یا دخل اندازی نہ کرے. امریکہ نے فی الحال یہ طے کیا ہے کہ ہم دخل اندازی نہیں کریں گے، اور پراکسی وار جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ پراکسی وار شروع کیا امریکہ نے، مگر اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں سعودی بھی شامل ہے، اس میں جارڈن بھی شامل ہے، اور اس میں آف کورس رشیا کا بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی جائے گی. یہ بہت ہی سیڈ پریڈکشن ہے میرا، بہت افسوس ہوتا ہے مجھ کو کہتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹرکی آج ویسا ہی نظر آ رہا ہے اندرونی طور پہ جو لبنان تھا 70s میں. سو امریکہ نے تو نہیں شروع کیا اس کو، تو ان کی اردوغان کی پالیسی ایسی تھی کہ وہ اتنا کمیٹڈ تھے اسد کو اسے نکالنے سے رجیم چینج کے لیے کہ انہوں نے آئیسس کو ہمت بڑھائی انہوں نے، اور آئیسس کی ہمت بڑھانے کی وجہ سے آج آئیسس ان کے اوپر پلٹ گئی. تو یہ دیکھیے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے یہ.
یہ تھے امریکہ میں دفاعی تجزیہ کار احسان ہراری. سیربین ابھی جاری ہے.
نگار
قریہ قریہ گاؤں گاؤں. رحیم یار خان میں لاشوں کے احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیل کی خبریں سبانات سے.
فٹ بال کے یورو 2016 مقابلوں کے کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج جرمنی کا مقابلہ اٹلی سے ہے. جرمن ٹیم 3 اور اٹلی کی ٹیم 2 بار یورو کی فاتح رہ چکی ہے. گزشتہ رات کوارٹر فائنل میں ویلز نے بیلجیم کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ پرتگال سے ہوگا. آخری کوارٹر فائنل کل فرانس اور آئس لینڈ کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا. فرانس کو اس سے قبل 2 بار یورو کا فاتح رہنے کا اعزاز حاصل ہے. ویلز نے 58 سال بعد کسی بڑے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اس سفر میں گیرتھ ویل کا بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ویلز کی جانب سے کیے جانے والے کل 11 میں سے 7 گولز کیے. گیرتھ ویل کہہ رہے ہیں انہیں یورو فٹ بال میں اپنی ٹیم کی شاندار کارکردگی کی پوری امید تھی. جرمن فٹ بال کلب بوروسیا ڈورٹمنڈ نے تصدیق کی ہے کہ فارورڈ پلیئر ہینڈرک مختاریان کا مینچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے. یہ مینچسٹر یونائیٹڈ کا اس سیزن میں ڈیفینڈر ایرک بیلی اور اسٹرائکر زولتان ابراہیموویچ کے بعد تیسرا معاہدہ ہے. انگلینڈ نے سری لنکا کو کارڈیف میں ہونے والے 5th اور آخری ون ڈے میں جیت کے لیے 225 رنز کا ہدف دیا ہے. انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ 93، جاس بٹلر 70، جیسن رائے 34 اور کپتان آئن مارگن 20 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سری لنکا کی جانب سے دھنوشکا نے 3 وکٹیں حاصل کیں. واضح رہے انگلینڈ کی ٹیم یہ سیریز 2-0 سے پہلے ہی جیت چکی ہے. ادھر پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنے دورہ انگلینڈ کا آغاز کل سے انگلش کاؤنٹی سمرسیٹ کے خلاف 3 روزہ میچ سے کرے گی. فارمولا 1 کار ریس میں آسٹرین گراں پری سے قبل آخری پریکٹس ریس کے دوران مرسیڈیز ریسر نکو روزبرگ کی کار حادثے کا شکار ہو گئی، تاہم روزبرگ محفوظ رہے. یہ ریس فراری ٹیم کے ڈرائیور سیباسٹین ویٹل نے جیتی اور لوئس ہیملٹن تیسرے نمبر پر رہے. 6 بار اولمپک گولڈ میڈلسٹ یوسین بولٹ کی انجری کے باعث ریو اولمپکس میں شرکت مشکوک ہے، تاہم وہ اولمپکس میں 100 اور 200 میٹر کی ریس میں اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں گے.
یہ تھی سبا ناز. افغان طالبان کے امیر کہتے ہیں کہ حکومت مغربی طاقتوں سے ناتا توڑ لے تو قیام امن پر بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دلی میں قرآنی نسخوں کی نمائش کا احوال اور دیگر موضوعات آنے کو ہیں. اس وقت خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
بنگلہ دیش میں دال حکومت ڈھاکہ کے ایک کیفے پر شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے 20 افراد میں سے 9 اطالوی شہری تھے. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے 2 روزہ قومی شوق کا اعلان کیا ہے. افغانستان میں طالبان کے امیر مولوی حبت اللہ اخندزادہ کا کہنا ہے کہ کابل حکام امن مذاکرات شروع ہونے سے پہلے مغرب کے ساتھ اپنے روابط ختم کریں. برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے فیصلے کے خلاف مرکزی لندن میں دسیوں ہزاروں افراد مارچ کر رہے ہیں. شام سے رپورٹس ہیں کہ دمشق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے جیروت پر حکومتی فورسز کی شلنگ میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سعودی عرب کے میڈیا کے مطابق مکہ میں واقع مسجد الحرام کے قریب رات گئے بھگدڑ مچنے سے 18 زائرین زخمی ہو گئے ہیں. اور چین کے قانون سازوں نے جنگلی حیات کے تحفظ کے قانون میں کی گئی نئی ترامیم پر تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. افغان طالبان کے نئے امیر کا کہنا ہے کہ اگر افغان حکومت اپنی سرپرست مغربی طاقتوں سے رابطے ختم کر لے تو طالبان قیام امن کے لیے بات چیت پر غور کر سکتے ہیں. عید کے موقع پر جاری کیے گئے اپنے پہلے عوامی بیان میں مولوی حبت اللہ اخنزادہ نے کہا کہ طالبان شراکت اقتدار کے مخالف نہیں ہیں. ان کے بقول افغانستان میں امریکی موجودگی طالبان کی جد و جہد کو کمزور نہیں کر سکتی. مولوی حبت اللہ اخنزادہ کے اس بیان کی روشنی میں میں نے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ اس بیان کی اہمیت کتنی ہے.
دیکھیں یہ جو بیان آیا ہے اور یہ ہر طالبان امیر جو ہوتا ہے وہ عید کے موقع پہ اس طرح کا بیان دیتا ہے اور اس کا انتظار بھی رہتا ہے کہ اس سے طالبان کی جو فکر ہے جو ان کی پالیسی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور چونکہ شیخ حبت اللہ اخنزادہ نے پہلے کوئی بیان نہیں دیا تو یہ ان کا پہلا بیان سمجھے اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ طالبان جو ہیں ان حالات میں افغان حکومت سے امن مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور وہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرے کیونکہ جنگ جو ہے طاقت کے ذریعے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور پہلے بھی طالبان کہتے رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے مذاکرات کر سکتے ہیں کیے بھی ہیں لیکن افغان حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے.
تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ افغانستان میں سیاسی تصفیے کے امکانات نظر نہیں آتے اور اگر تھے بھی تو وہ معدوم ہو رہے ہیں. تو اس کے اثرات پاکستان پر براہ راست کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے؟
دیکھیں ایک تو پاکستان کے اوپر پہلے بھی الزام لگتا رہا ہے کہ یہاں پہ پاکستان نے افغان طالبان کے رہنماؤں کو اور حقانی نیٹورک کے رہنماؤں کو تحفظ دیا ہے, پناہ دی ہے. اور پاکستان پہلے انکار کرتا رہا, بالآخر مارچ میں پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار سرتاج عزیز نے تو وزیر اعظم کے خارجہ امور کے مشیر ہیں, انہوں نے اس بات کو پہلی بار مان لیا کہ واقعی افغان طالبان کے رہنما پاکستان میں ہیں. اور یہی طریقہ ہے کہ پاکستان کا ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہے. تو یہ جب افغانستان میں جنگ میں اضافہ ہوگا تو پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا کہ پاکستان ان کو روکے, ان کو مذاکرات کی میز پر لائے, ورنہ ان کے خلاف کارروائی کرے. اور یہی مطالبہ بار بار امریکہ نے بھی کیا ہے اور افغان حکومت بھی کر رہی ہے. لیکن جو تعلقات خراب ہوئے ہیں پاکستان اور امریکہ کے اور پاکستان اور افغانستان کے, اس کا بھی منفی اثر پڑا ہے یہ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو حالات ہیں, جو امن کی کوششیں ہیں, جو مذاکرات ہیں, طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانا ہے, یہ ساری متاثر ہوئی ہیں. اور میرے خیال میں پہلے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے, پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, اس کے بعد یہ مل کر کچھ کوشش کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں امن لے کر آئیں.
یہ تھے افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ ہے. کراچی سے متصل ہب کے سوا بلوچستان کے دیگر علاقوں میں صنعتیں نہ ہونے اور خشک سالی کی وجہ سے روزگار کے قدرتی ذرائع کو نقصان پہنچنے کی باعث بلوچستان میں لوگوں کے روزگار کا زیادہ تر انحصار سرکاری ملازمتوں پر ہے. مگر نئے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری شعبے میں صرف 3,200 ملازمتوں کے مواقع ہی پیدا کیے گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
صنعتیں روزگار کی فراہمی کا اہم ذریعہ ہیں, لیکن بلوچستان میں جو تھوڑی بہت صنعتیں ہیں وہ کراچی سے متصل اب کے علاقے تک محدود ہیں. اس صورتحال کے باعث بلوچستان میں لوگوں کے 70% روزگار کا انحصار زراعت, غلہ بانی اور ماہی گیری پر ہے. لیکن طویل خوش سالی کے باعث زراعت اور غلبانی بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں، جس کے باعث بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری اسے لمحہ فکریہ قرار دیتے ہیں۔
حکومتی اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں تقریباً 7 سے 8 لاکھ افراد بے روزگار ہے۔ بے روزگاری کی شرح دیہی علاقوں میں شہری علاقوں کی نسبت زیادہ ہے۔ ہماری اس کم آبادی والے صوبے میں قابل روزگار آبادی میں اتنی بڑی تعداد کا بے روزگار ہونا لمحہ فکریہ ہے۔
بلوچستان میں روزگار کے قدرتی ذرائع متاثر ہونے اور نجی شعبے میں روزگار کے مواقع محدود ہونے کی وجہ سے لوگوں کے روزگار کا انحصار سرکاری ملازمتوں پر ہے۔ بلوچستان میں سرکاری شعبے میں ملازمین کی تعداد 2.5 لاکھ سے زائد ہے، جس کے باعث یہاں کے محدود وسائل کا خطیر حصہ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی پر صرف ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ 7 لاکھ سے زائد بے روزگاروں کے لیے نئے مالی سال 2016-17 کے بجٹ میں وزیر اعلیٰ نے جن نئی نوکریوں کا اعلان کیا وہ انتہائی کم ہیں۔
اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے مالی سال کے لیے 3,220 نئی آسامیاں پیدا کی جائیں گی، جس سے براہ راست روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سرکاری شعبہ بلوچستان میں مزید ملازمتوں کے بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس صورتحال میں یہاں زراعت، صنعت، غلبانی اور ماہی گیری سمیت دیگر پیداواری شعبوں کی ترقی کی جانب توجہ دینی چاہیے، لیکن بلوچستان کے نئے مالی سال کے بجٹ میں ان شعبوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 71 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے زراعت کے لیے صرف 5%، غلبانی کے لیے 0.28%، جنگلات کے لیے 0.17%، ماہی گیری کے لیے 0.51% اور صنعتوں کے لیے 0.39% رکھا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب چلتے ہیں بھارتی دارالحکومت دلی، جہاں ان دنوں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قرآنی نسخوں کی ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس نمائش میں قرآن کے درجنوں نادر و نایاب مخطوطات رکھے گئے ہیں، جن میں کئی صدیوں پرانے قلمی نسخے بھی شامل ہیں۔ سنتے ہیں دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ، جو صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔
دلی کی وفاقی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ان دنوں مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کی ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس نمائش میں قرآن کے درجنوں نادر و نایاب نسخے رکھے گئے ہیں۔ انہیں پہلی بار یونیورسٹی کی لائبریری میں طلباء اور عوام کے لیے رکھا گیا ہے۔ سینٹرل لائبریری کے لائبریرین ڈاکٹر ایچ جے آبدی نے ان نادر مخطوطات کے بارے میں بتایا۔
یہ ہمارے یہاں لگ بھگ 100 نادر نسخے ہیں مینسکرپٹس ہمارے یہاں قرآن شریف کے، اور یہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے جامعہ کو ڈونیٹ کیا جو ہم دادان جامعہ تھے، اور ان کو ہم لوگ یہاں پر پرزرو کرنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم ان کا ہم پرزرویشن کراتے رہتے ہیں، کیونکہ تاکہ یہ 15th century سے لے کے اور اب تک کے ہیں 20th century تک کے۔
ان میں سے کئی مخطوطات 500 برس پرانے ہیں اور وہ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ یونیورسٹی کی آرکائیور امیمہ فاروقی کہتی ہیں کہ یہ نسخے قدیم ہوتے ہوئے بھی بہت اچھی حالت میں ہیں۔
جس پیپر کا استعمال ہوا ہوگا اس زمانے میں، اس کی کوالٹی آج کے پیپر کی طرح تو نہیں ہوگی۔ جو ایسیڈیٹی لیول ہے وہ بھی، اور آج کی جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے اس کے حساب سے پہلے کا کنڈیشنز ڈفرینٹ تھیں، تو پیپر کی کوالٹی ظاہر ہے وہ بہت اچھی رہی ہوگی جو اتنا ٹائم بھی انہوں نے سروائیو کر لیا۔ باقی مینٹیننس جو ہے اس کی داد دینی پڑے گی کہ لائبریری نے اتنے سالوں تک اسے سنبھال لیا۔
نمائش میں تمل، تیلگو، ملیالی اور دوسری بھارتی زبانوں کے ساتھ ساتھ چینی اور جاپانی زبان کے بھی کچھ نایاب قرآن یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس طرح کے نادر و نایاب قرآن پہلی بار دیکھا ہے۔
کافی سارے ہینڈ ریٹن قرآن ہیں یہاں پر جو میں دیکھ رہی ہوں، تفسیر ہیں، بہت پرانی پرانی تفسیر ہیں، شاہ ولی اللہ قادری کی تفسیر ہے، بہت ساری تفسیرات ہیں جو کہ جن کے بارے میں سنائی ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ان کی ہینڈ ریٹن یہاں پہ ہے، تو وہ دیکھ کے کافی اچھا لگ رہا ہے۔
یہاں پر قرآن شریف ایک تو ہینڈ ریٹن میں ہے، اور اوپر سے اس میں جو الگ الگ اسکرپٹ ہیں، الگ الگ اسکرپٹ میں جو قرآن شریف آیا ہے وہ یہاں پر سارا ڈسپلے کیا ہوا ہے، تو مجھے یہاں پر آ کر بہت ہی اچھا لگا۔
قرآن کے ان قلمی نسخوں میں اکثر عربی، فارسی اور اردو میں تفسیرات بھی پیش کی گئی ہیں۔ محمد شبلی جیسے محققین ان مخطوطات کے سامنے آنے سے بہت خوش ہیں۔
اس سے پہلے اس طرح کا ایگزیبیشن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور خاص طور سے قرآن مجید کے تعلق سے بہت سے نایاب نسخے یہاں پر موجود ہیں، اور چونکہ میں عربی سے میرا تعلق ہے تو اس وجہ سے مجھے کچھ ایسی تفسیریں ملی، کمنٹریز آف قرآن ملی، کہ جس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی ایڈیٹنگ ہونی چاہیے۔
ڈاکٹر عابدی کا کہنا ہے کہ ان مخطوطات کا ایک کیٹلاگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
نیئر فیوچر میں ان کو مینسکرپٹ فارم ڈیجیٹائز کرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ان کا ایک ڈیجیٹل سینٹر ہمارا لائبریری میں ہی اسٹیبلش ہو جائے، اور یہ ہم ان کو یا کسی ایجنسی سے کرائیں اور ان کو ہم ڈیجیٹائز کر کے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جو لوگ یہاں آ کے نہیں دیکھ سکتے تو وہ ڈیجیٹائز کرا کے ہم نیشنل ڈیجیٹل لائبریری کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اپنا جو میٹیریل ہے۔
یونیورسٹی نے مستقبل میں مخطوطات اور قدیم نسخوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے ماہرین کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امیمہ فاروقی کہتی ہیں،
ہمارا ایک پروپوزل ہے جو ہم ایکسپرٹ ہیں لینگویج کے، وہ اپوائنٹ کرنے کا ہم ابھی لائبریری میں سوچ رہے ہیں کہ وہ اپوائنٹس کا شاید وائس چانسلر سے ہم اپروول بھی مل چکا ہے، تو انشاءاللہ سون وی ول ہیو اے ٹیم جو ان سب کے ایکسپرٹ ہوں گے، جو لینگویج ایکسپرٹ بھی ہوں گے اور جو آرکائیوسٹ بھی ہوں گے، کیونکہ مینوسکرپٹس کو پکڑنا بھی ایک آرٹ ہے، مینوسکرپٹس کی ریڈنگ بھی ایک آرٹ ہے اور اس کو مینٹیننس بھی ایک آرٹ ہے۔
قرآن کے نادر و نایاب نسخوں کی یہ پہلی نمائش تھی۔ اس نمائش کے بارے میں جس طرح کی دلچسپی لوگوں میں دیکھنے کو ملی ہے اس کے پیش نظر جامعہ لائبریری کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں نمائش کے ساتھ ساتھ قرآن اور اس کے مختلف پہلوؤں پر سیمینار اور بحث و مباحثے کا بھی اہتمام کریں گے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب ذکر سعودی عرب کا، جہاں ذرائع ابلاغ کے مطابق مکے میں مسجد الحرام میں گزشتہ رات بھگدڑ کے نتیجے میں 18 زائرین زخمی ہو گئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں ہماری ساتھی نازیہ میمن۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسجد الحرام میں ماہ رمضان کی مقدس رات میں عبادت کے لیے بڑی تعداد میں زائرین وہاں جمع تھے۔ سعودی عرب کے محکمہ صحت کے اہلکار کا کہنا تھا کہ تمام زخمیوں کو جائے وقوع پر ہی طبی امداد فراہم کر دی گئی تھی۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب سعودی انتظامیہ آئندہ ستمبر میں ہونے والے حج کے لیے نئے سیکیورٹی اقدامات لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال حج کے موقع پر ہی منا میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 769 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکام کا کہنا تھا کہ بھگدڑ اس وقت شروع ہوئی جب حاجیوں کے سامنے سے گزرنے والی بسوں میں سے کچھ سامان نیچے آ گرا، جس سے افراتفری مچ گئی۔ اس سے قبل گزشتہ سال 12 ستمبر کو مکہ کی مسجد الحرام کے صحن میں کرین گرنے سے کم از کم 107 افراد ہلاک اور 200 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے تھے۔
یہ تھی ہماری ساتھی نازیہ میمن، اور اب ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو۔
پچھلے دنوں ہریانہ کی بعض خود ساختہ ہندو تنظیموں کی طرف سے ایک ویڈیو پبلسٹی کے لیے جاری کیا گیا۔ اس ویڈیو میں دو مسلم نوجوانوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جبرن گائے کا پیشاب اور گوبر کھلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان دونوں نوجوانوں کے ورم زدہ چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس ایزا رسانی سے پہلے بری طرح زد و کوب کیا گیا تھا۔ نام نہاد گو رکشک تنظیم کے کارکنوں نے ان دونوں نوجوانوں کو گائے کا تاجر ہونے کی پاداش میں یہ سزائیں دی تھیں۔ کچھ دنوں پہلے بھی اسی طرح کا ایک اور ویڈیو ہریانہ سے سامنے آیا تھا، جس میں گو رکشا تنظیم کے کئی کارکن پولیس کی موجودگی میں دو مسلم ٹرانسپورٹروں کو لاٹھیوں سے پیٹ رہے تھے۔ انہیں نیم مردہ حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ہریانہ میں چند مہینے پہلے گو کشی پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، اور ریاست میں گائے، بھینس اور دوسرے مویشیوں کا لانا لے جانا کافی پرخطر ہو چکا ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی عقیدے کے پیش نظر ملک کی بیشتر ریاستوں میں گو کشی پر پابندی عائد ہے۔ ہریانہ ہی نہیں ملک کی دوسری ریاستوں سے بھی مویشیوں کے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کو ہلاک کرنے اور انہیں زدوکوب کرنے کی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں۔ ان واقعات میں تشدد کے مرتکبین کو عموماً ریاست کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور زدوکوب کیے جانے والے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کو ہی ویجیلانتے گروپ کی شکایت پر تشدد کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے۔ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے صورتحال پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تشدد کے ان مرتکبین کے خلاف قانونی کارروائی کرے جو گائے کے تحفظ کے نام پر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایمنسٹی نے کہا ہے کہ گو کشی پر پابندی کے قانون کو مذہبی اقلیتوں کے لوگوں پر حملے کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ مویشیوں کے تاجروں کو زدوکوب کرنے کی ویڈیو کی پبلسٹی کا بظاہر مقصد مویشیوں کے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ بالآخر گوشت کے کاروبار پر روک لگا سکیں۔ بھارتی میڈیا میں بھی مویشیوں کے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کے لیے اب اکثر مویشیوں کے اسمگلر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے گائے، بھینس اور بکروں وغیرہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا قانوناً جرم ہے۔ گورکشا تنظیمیں دراصل سختگیر ہندو تنظیموں کا ہی حصہ ہیں اور وہ صرف بی جے پی کے اقتدار والی ریاستوں میں ہی نہیں اتر پردیش، دلی اور بہار جیسی غیر بی جے پی ریاستوں میں بھی خاصی سرگرم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کے چند علاقوں میں پابندی کے باوجود غیر قانونی طور پر گوکشی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، ان پر قابو پانے کے لیے قانونی طریقہ کار اور مؤثر انتظامی کارروائی کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مقامی برادریوں میں بھی اس کے بارے میں بیداری پیدا کی جانی چاہیے کہ یہ صرف ایک غیر قانونی سرگرمی ہی نہیں، اس سے مذہبی منافرت کو بھی ہوا مل رہی ہے۔ لیکن کسی تنظیم یا گروپ کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ان وجیلانتے خود ساختہ تنظیموں کی ان غیر قانونی حرکتوں کو ابھی تک اس لیے نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ گائے کا سوال ان کے لیے ایک مذہبی معاملہ ہے۔ لیکن اگر ملک میں خود ساختہ تنظیموں کو گائے کے تحفظ کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دی گئی تو یہ مستقبل کے لیے خطرناک ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ اور تنظیمیں ماورائے آئین بن جائیں گی، ان پر کسی کا زور نہیں ہوگا اور وہ مستقبل کی منتخبہ حکومتوں اور قانون کی بالادستی سے براہ راست متصادم ہوں گی۔ لیکن یہ بات تبھی سمجھ میں آ سکتی ہے جب ریاست اور سیاست کو مذہب سے الگ رکھا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں طویل عرصے سے معاشرہ ہی نہیں سیاست بھی مذہب کی طرف مائل ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور اب وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹ پٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی۔
عید آنے والی ہے اور ساتھ ہی آ رہے ہیں سلطان۔
مبارک عید مبارک۔
عید کی دھوم تو خوب رہے گی لیکن فلم سلطان کا پروموشن تھوڑا پھیکا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ سلمان پھنسے ہوئے ہیں کانٹروورسی میں اور ان پر پریشر ہے کہ وہ ریپ پر اپنے کمنٹس کے لیے معافی مانگے۔ پھر خان صاحب، اگر غلطی سے غلطی ہو گئی تو معافی تو بنتی ہے۔ خیر، سلو بھائی معافی مانگے یا نہیں، لیکن سنا یہ ہے کہ عید پر وہ گرینڈ پارٹی کرنے والے ہیں۔ جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تشار کپور نے شادی سے پہلے پاپا بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ سلمان خان نے کس طرح ہاں کی فلم سلطان کے لیے؟ اور اروشی روتیلا کیا کہتی ہے گریٹ گرینڈ مستی میں اپنے کردار کے بارے میں؟ کپور کبھی جواب نہیں، نہ گھوڑی چڑھے، نہ بارات گئی اور نہ ہی دلہن آئی، اور بیٹھے بٹھائے بن گئے پاپا۔ جی ہاں، تشار सचमुच पापा बन गए हैं और वो भी सरोगेसी से। तो तुषार क्या सूझी आपको?
इट्स वेरी कॉमन, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। सो मुझे जल्दी थी, मुझे बाप बनना था। आई एम गोइंग टू बी 40 दिस ईयर, सो आई एम हैप्पी टुडे। मैंने सही डिसीजन लिया है, बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अभी हम पांच हैं, टू ग्रैंड पेरेंट्स, मी, माय सिस्टर एंड लिटिल लक्ष्य।
वैसे लक्ष्य की मम्मी कब ला रहे हैं? उर्वशी रौतेला अपनी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती पर काफी एक्साइटेड हैं। वैसे फिल्म के ट्रेलर देखकर ही उनके किरदार का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो उर्वशी क्या कहेंगी अपने रोल के बारे में?
ये कैरेक्टर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग रहा। सो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीन लड़कों की गर्लफ्रेंड है, ये किस तरीके से एक वर्जिन घोस्ट बन जाती है।
जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
फिल्म सुल्तान के हिदायतकार अली अब्बास जफर का कहना है कि जब तक किसी सुपरस्टार को ये नहीं लगता कि फिल्म का कैरेक्टर उनके स्टारडम को मैच नहीं करेगा, तब तक वो फिल्म के लिए हाँ नहीं करते। तो जफर साहब ये बताएं कि सलमान को आपने सुल्तान के लिए कैसे मनाया?
मैंने उन्हें कुछ आधे घंटे के अंदर पूरी कहानी सुनाई, 40 मिनट के अंदर। और यू नो ही इज वेरी गुड विद द इमोशंस, यू नो उनको पता चल जाता है। एंड ही हर्ड द एंटायर स्टोरी एंड द फर्स्ट थिंग ही टुक अ पॉज, टुक अ डीप ब्रेथ एंड ही सेड हां करते हैं, चलो करते हैं साथ में। सो ही वाज लाइक, ही टुक 2 मिनट्स टू से यस टू द फिल्म एंड आई वाज सेइंग चलो एक पिक्चर तो और बनी।
चलिए देखते हैं कि फिल्म सुल्तान सलमान के स्टारडम को मैच करेगी या नहीं।
तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले, तेरे मेरे सपने खिले यारों के दिल मिले। कहीं पे जाम है कहीं प्यास है, यही है यार जिंदगी।
कई अवार्ड याफ्ता फिल्में देने वाले डायरेक्टर, राइटर, स्क्रीन राइटर तिग्मांशु धूलिया उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। तिग्मांशु ने इब्तदाई तालीम के बाद दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री ली और मुंबई का रुख किया, जहां 1990 में फिल्म बैंडिट क्वीन की कास्टिंग डायरेक्टर बने। तिग्मांशु का कहना था कि उनके घर वालों ने उनका पूरा साथ दिया।
घर वालों ने मुझको पढ़ाई करने का सिर्फ उतना ही प्रेशर दिया जितना मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है कि भाई पढ़ भी लो थोड़ा। ये तो मेरे घर वाले खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और मेरे दो बड़े भाई हैं वो भी मुझसे बड़े फिल्म देखते, तो फिल्में देखना हमारे घर के कल्चर में था।
शुरू में धूलिया ने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स को असिस्ट किया, लेकिन जल्दी ही वो टीवी की दुनिया में चले गए, जहां उन्होंने कई टीवी सीरियल्स डायरेक्ट किए। लेकिन तिग्मांशु ज्यादा दिन तक फिल्मों से दूर न रह सके और 2003 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म हासिल बनाई।
मेरी पहली फिल्म जो सिनेमा बदला है पिछले 15-20 सालों में, उसके पीछे हासिल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हासिल नहीं होती तो मकबूल भी नहीं होती। विशाल ने हासिल देखी तो उसने कहा बना, इरफान को कास्ट किया। मकबूल नहीं होती बहुत सारी पिक्चर अवार्ड नहीं होती। जो हासिल उस वक्त आई थी जब एक्चुअली जो टिपिकल मसाला फिल्में हिंदुस्तान की हैं वो फिल्में थोड़ा चल नहीं रही थी। हासिल वॉज नॉट अ सुपर डुपर हिट, बट एटलीस्ट हासिल ने मंडी यानी कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ पे लोगों ने सबने देखी, वहाँ पे थोड़ी सी हरकत कर दी थी। तो लोगों का ये डायरेक्टर अच्छा है, क्योंकि हासिल के बाद नेक्स्ट डे मेरी चरस रिलीज हुई, जो कि मुझे बहुत गाली पड़ी उसके, हालांकि वो भी पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। 7 साल तक मेरी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने हासिल बनाई हुई थी। अगर मैंने हासिल की जगह कोई गोलमाल या हाउसफुल जैसी फिल्म बनाई होती जो कि बहुत बड़ा धंधा करती, और 7 साल तक फिर मैं पिक्चर नहीं बनाता, तो लोग मुझे भूल चुके होते।
की फिल्म हासिल को तारीफ के साथ साथ नेशनल अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने फिल्म चरस, साहब बीवी और गैंगस्टर बनाई। में फिल्म पान सिंह तोमर ने एक बार फिर उन्हें तारीफ और कई अवार्ड दिलवाए।
बिहड़ में बागी होते डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में।
आप लोगों को डर है तो आप का ही नहीं कर देते सरेंडर।
लेकिन खुद तिग्मांशु को किस तरह की फिल्में पसंद हैं?
आती मेरे साथी और वो सारी फिल्में जिसमें मारधाड़ होता था, गाने, फिल्में देखना, मतलब उस पे एक टाइम पर ऐसा था कि फिल्म कैसी भी हो बट स्क्रीन पे कुछ चल रहा होना चाहिए और थिएटर में अंधेरा होना चाहिए तो वो सब अच्छा है। वो दुनिया अलग, वो दुनिया जो थी वो मुझे अच्छी लगती थी।
तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया।
ओ कहलोर की गोरिया चली बू हमरे संग हो, तोहरी खातिर रची बे डगरिया, पहुंचे वजीर गंज हो।
तिग्मांशु ने मुख्तलिफ जॉनर्स की फिल्में बनाई हैं, लेकिन सीरियस सिनेमा उनकी खासियत रहा है। तिग्मांशु धूलिया अपने मखसूस अंदाज की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मकसद यह सामाजिक इशू होता है जिसकी मिसाल गैंग्स ऑफ वासेपुर, मांझी और शाहिद जैसी फिल्में हैं।
अगर गाय तुम्हारी माता है तो माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो, उन्हें यूं ही बाजार में भटकने के लिए क्यों छोड़ देते हो।
और अब चलते चलते बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म शोरगुल की।
धर्म के आगे इंसानियत का कोई महत्व नहीं है। नहीं, विधायक
मैं किसी के भी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अपना प्रदेश जाने नहीं दूंगा।
कहा जा रहा है कि ये फिल्म रियासत उत्तर प्रदेश के एक शहर की फसादात के पस मंजर में बनाई गई है। हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी फिल्म देख चुके हैं, तो अर्णब कैसी है ये फिल्म?
कुछ आइडियाज होते हैं जो स्टोरी बोर्ड पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद मुजफ्फरनगर को लेके वो फिल्म बनाना चाहते थे, कुछ कारण से वो मुजफ्फरनगर का नाम उनको मलिहाबाद करना पड़ा। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी एक ठोस शुरुआत हो सकती थी, लेकिन अफसोस बहुत अच्छी शुरुआत होने के बावजूद फिल्म पूरी बिखर जाती है।
कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।
बीबीसी। बॉलीवुड राउंड अप या सैरबीन में शामिल दूसरे मौजूआत, खबरें, तज्जिए या आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर, जहां आप किसी वक्त आकर भी इन्हें सुन सकते हैं। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरें भी मिलेंगी। इस वक्त जो सुर्खी है हमारी वेबसाइट की वो है ढाका कैफे पर हमले में 20 यरगमाली हलाक। इसके अलावा दूसरे मौजूदात भी हैं। आइए bbcurdu.com पर। सैरवीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे टॉम वार्ड और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। सैरवीन की टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। आखिर में अहम खबरों के खुलासे के साथ शुमैला खान।
بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ کے ایک کیفے پر شدت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے 20 افراد میں سے 9 اطالوی اور 7 جاپانی شہری تھے. بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے 2 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. افغانستان میں طالبان کے امیر مولوی حفت اللہ اخوندزادہ کا کہنا ہے کہ کابل حکام امن مذاکرات شروع ہونے سے پہلے مغرب کے ساتھ اپنے روابط ختم کریں. برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے فیصلے کے خلاف لندن کے پارلیمنٹ اسکوائر میں دسیوں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی ہے. سعودی عرب کے میڈیا کے مطابق مکہ میں واقع مسجد الحرام کے قریب رات گئے بھگدڑ مچنے سے 18 زائرین زخمی ہوئے ہیں. سنگال کے صدر نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ بچوں کو بھیک مانگنے بھیجیں گے انہیں جرمانے کے ساتھ قید کی سزا دی جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.